أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض ہوا تھا کہ باب ہادی اشر میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدماتی بحثوں کو بیان کرنا ضروری ہے، اسی میں ہماری بحث چل رہی تھی. کل آپ کی خدمت میں معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں وہ عرض ہوا تھا، اور معتزلہ کیسے وجود میں آئے تقریباً اسی میں روشن ہو گیا تھا کہ جب واصل ابن عطا حسن بصری کی کلاس سے نکلا اور اس نے الگ سے اپنا درس شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس نے اپنے لیے بعض افکار بنائے، اور وہ افکار نشانہ بنے کہ اس بات کا کہ یہ معتزلی فکر ہے. اس میں پانچ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ بھی اصول دین پانچ، ان کے بھی اصول دین جو ہیں وہ پانچ ہیں لیکن امامیہ سے فرق کرتے ہیں. یہ معتزلہ آہستہ آہستہ جب بڑھنا شروع ہوئے، کیسے ان کو رشد ملا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معتزلہ، کیونکہ معتزلہ جو ہیں وہ عقل کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بعض اوقات یہ اس عقل کے مقابلے میں حدیث اور آیت کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. یعنی عقل اگر کوئی چیز بیان کر دے اور اس کے مقابل میں آیت یا روایت صریحاً کوئی مطلب بیان کر رہی ہو تو یہ عقل کی بات مانتے تھے، حدیث اور روایت کی بات نہیں مانتے تھے معتزلہ جو ہیں. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ عقل کے استعمال میں افراط کرتے رہے، افراطی ہیں، یعنی عقل گرائیے افراطی. ریشنلزم کے قائل تھے، یہ عقل گرائی یعنی ریشنلزم، لیکن افراطی ریشنلزم تھی، عقل گرائی افراطی کے قائل تھے. بنو امیہ کے دور میں تو ان کو زیادہ موقع نہیں مل سکا اپنے افکار پھیلانے کا، لیکن مأمون عباسی، یہ چونکہ خود فاضل آدمی تھا یعنی پڑھا لکھا خلیفہ تھا، ان پڑھ نہیں تھا باقی بادشاہوں کی طرح، تو اس کی توجہ معتزلہ کی طرف گئی اور اس کو ان کے افکار پسند آئے. اس نے معتزلہ کی حمایت شروع کر دی، مأمون عباسی. عباسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عباسی خاندان سے ہے نا، چونکہ بنو امیہ کے بعد جو خلفاء آئے ہیں عباسی خاندان سے تھے، یہ وہی مأمون ہے، مأمون الرشید. مأمون نے جب توجہ کرنا شروع کی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ حاکم تھا اور حاکم علی الاطلاق تھا، اور ظاہری سی بات ہے جب ایک فرقے کو حکومت کی تائید حاصل ہو جائے تو وہ کتنی تیزی سے اپنی فعالیت کو انجام دیتا ہے، ایکٹیویٹی کتنی تیز ہو جاتی ہے ان کی، لہذا ان کی بھی فعالیتیں تیز ہو گئیں. نہ صرف یہ کہ مأمون نے ساتھ دیا اس کا، بلکہ اس کے بعد جو دو خلیفے آئے معتصم کے نام سے اور واثق کے نام سے، ایک معتصم باللہ اور ایک واثق، ان دو نے بھی معتزلہ کا ساتھ دیا. پس تین بادشاہوں نے معتزلہ کا ساتھ دیا اور یہی سبب بنا کہ معتزلہ کے افکار امت اسلامیہ میں پھیلے. انہی کی وجہ سے اہل حدیث کے مفکرین کو سزائیں ملتی رہیں. مثلا احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا فقط اس وجہ سے کہ یہ معتزلی افکار کا قائل نہیں تھا، مخالفت کرتا تھا. ان میں سے ایک نظریہ کہ جو سبب بنا قتل و غارت کا بہت زیادہ، وہ کلام الہی مخلوق ہے، حادث ہے یا قدیم. قرآن پاک کلام الہی یہ حادث ہے یا قدیم، یہ تو ایک مسئلہ تھا. معتزلہ قائل تھے کہ یہ حادث ہے. حادث سے کیا مراد ہے؟ یعنی مخلوق ہے، یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے، حادث ہے بس چونکہ بعد میں آیا ہے. لیکن اہل حدیث یہ قائل تھے کہ کلام الہی قدیم ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ تکلم خدا کی صفت ہے، اور صفت خدا قدیم، جس طرح خدا قدیم ہے صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم ہیں. پس کلام الہی قدیم ہے. اس ایک چھوٹے سے مسئلے پر اتنا جھگڑا ہوا اہل حدیث اور معتزلہ کے درمیان کہ قتل و غارت تک نوبت آئی. کیونکہ معتزلہ کو حکومت کا ساتھ حاصل تھا اور اہل حدیث اس طریقے سے نہیں تھے. پس یہ جو بھی معتزلہ کے اس عقیدے کا قائل نہیں ہوتا تھا، بادشاہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اس کو یا زندان میں ڈال دو یا اس کو قتل کر دو. اسی وجہ سے احمد ابن حنبل کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا، کہ جو کہ امام ہے اہل سنت کا، حنبلی مذہب کا امام. اس کو دورہ محنت سے بھی یاد کرتے ہیں، کہیں اگر لکھا ہو محنت یعنی سختی والا دور. لیکن ان تین بادشاہوں کے بعد جب نوبت متوکل کی آئی تو متوکل معتزلہ افکار کا قائل نہیں تھا، وہ اہل حدیث کے افکار کا قائل تھا. تو متوکل نے معتزلہ سے اپنی حمایت کو ختم کر دیا، اور حمایت کس کی؟ اہل حدیث کی. پر نتیجہ کیا نکلا؟ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان تین بادشاہوں کے ساتھ مل کر معتزلہ نے جو کام انجام دیے تھے کہ اہل حدیث والوں کو زندان میں ڈلوایا، قتل کروایا، یہی کام پھر کس نے کیا؟ متوکل نے، اہل حدیث نے متوکل کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد معتزلہ کو حکومت کی سپورٹ حاصل نہ ہو سکی، لہذا یہ فرقہ اسی دور کے اندر ہی ختم ہو گیا. اگرچہ بعد میں کئی سالوں تک اکا دکا جو ہیں ایک دو شخصیات معتزلی آتی رہی ہیں، لیکن اپنے مذہب کو برقرار نہیں رکھ سکی معتزلہ. اہل حدیث کا متوکل نے ساتھ دیا تھا، مأمون نے، معتصم نے اور واثق نے، ان تینوں نے معتزلہ کا ساتھ دیا تھا، اور متوکل نے پھر اہل حدیث کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اور متوکل کے بعد پھر کسی بادشاہ نے جو ہے معتزلہ کا ساتھ نہیں دیا، اہل حدیث کی حکومت رہی، اور اس وجہ سے معتزلہ کا فرقہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا. اگرچہ طول زمان کے اندر اکا دکا شخصیات نکلتی رہی بیچ میں، جیسا کہ ابو القاسم بلخی، یہ معتزلی عالم دین ہے. ابو علی جبائی ایک معروف شخصیت اہل سنت کی معتزلی ہے. ابو حاشم جبائی، قاضی عبد الجبار معتزلی کے جس کے ابھی تک آثار موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، قاضی عبد الجبار معتزلی، ابو الحسین خیاط صاحب بن عباد زمخشری صاحب الکشاف معتزلی تھا یہ، اور ابو جعفر اسقافی، یہ بعد میں پھر آئے. لیکن یہ کہ ایک دو شخصیات معتزلی نکلتی تھی، اپنے افکار کو کتابوں میں بیان کرتی تھی، لیکن اپنے فرقے کو باقی نہ رکھ سکیں. بس یہ تاریخچہ تھا معتزلہ کا کہ کیسے وجود میں آئے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اب تھوڑے سے ان کے اصول دین کے اوپر تھوڑی نظر ڈال لی جائے کہ ان کے عقائد کیسے تھے. پہلا عقیدہ کیا تھا ان کا؟ توحید. اصول دین میں پہلی اصل توحید تھی. توحید کی مختلف قسمیں ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے جب باب ہادی عشر کے متن میں وارد ہوں گے کہ توحید، توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے، توحید عبادی ہے، مختلف اقسام ہیں. توحید ذاتی کا کیا معنی کرتے ہیں ہم؟ توحید ذاتی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ خدا بند متعال کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اس کی مثل نہیں ہے. توحید ذاتی. توحید صفاتی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ توحید صفاتی کا ہم یہ معنی کرتے ہیں خدا بند متعال کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے. انشاءاللہ زائد برزاد سے کیا مراد ہے بات میں اس کی توضیح آئے گی. اگرچہ میں بار بار تذکر اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جو درس موجود ہیں اگر آپ دوستان ان سے استفادہ کریں گے تو مطالب جب تکرار زیادہ ہوگا آپ کے ذہن نشین اتنے زیادہ ہوں گے. یعنی میں نے جو کلام اسلامی کے درس دیے ہوئے ہیں، آغا سیدی مہر کی کتاب پڑھائی ہے، تقریباً 15 درس ہیں، ناقص رہ گئے تھے، پوری نہیں پڑھا سکا کتاب کو، لیکن جتنے پڑھائے ہیں ان کو کبھی آپ سنیں تو تقریباً جو مختصر انداز میں جو توحید کے مسائل ہیں اس کے اندر تفصیلاً میں نے عرض کیے ہیں، وہاں یہ مطالب بھی عرض ہوئے ہیں. ٹیلی گرام گروپ میں اگر کلام اسلامی والے میں رجوع کریں تو وہاں یہ درس موجود ہیں. توحید صفاتی، پس صفات عین ذات ہیں. یہ جو توحید کی قسم ہے، یہاں پر معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلاف ہے. اشاعرہ کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی اشاعرہ کسے کہتے ہیں، لیکن ابھی فقط یہ ذہن میں رکھیں کہ معتزلہ نے جو توحید کو اصل بنایا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں بنایا کہ توحید ذاتی کے قائل ہیں، ہم توحید کو اصل بنا رہے ہیں، بلکہ توحید صفاتی کو مد نظر رکھتے ہوئے توحید کو اصل دین بنایا ہے. یعنی جو معتزلہ کے مقابل میں تھے وہ صفات کو زائد بر ذات مانتے تھے اشاعرہ کی طرح، اشاعرہ یعنی، اور معتزلہ جو ہیں اس کو عین ذات مانتے تھے. لیکن بعض معتزلہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ یہ اصل صفات کے قائل نہیں ہیں بلکہ نیابت ذات کے قائل ہیں، اصل صفات کے قائل نہیں ہیں، نیابت کے قائل ہیں. بارہ تفصیل انشاءاللہ پھر بعد میں. بس پہلا اختلاف کے جو ان کا اشاعرہ کے ساتھ تھا وہ توحید صفاتی میں تھا. تیسری قسم کیا ہے توحید کی؟ توحید افعالی ہے. توحید افعالی سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام کام جو انسان انجام دیتا ہے وہ سب کے سب ارادہ و مشیت الہی کے ذریعے انجام پاتے ہیں. یعنی اس کائنات کے اندر کوئی ایسا عمل آپ نہیں بتا سکتے کہ جو مشیت الہی کے ذریعے انجام نہ پایا گیا ہو. اگر کوئی قائل ہو جائے کہ میں نے ایک فعل انجام دیا یا فلانے نے کوئی فعل انجام دیا لیکن مشیت و ارادہ الہی اس میں شامل نہیں ہے، وہ انسان مواحد نہیں ہے. تو توحید افعالی میں اس عقیدے کا قائل ہونا پڑے گا.
ہم تو اور کچھ
کیا
مثلا جتنے بھی افعال ہیں رزق دینا، خلق کرنا، مارنا، زندہ کرنا دوبارہ، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ انسان مستی انجام نہیں دے سکتا.
وہ توحید کی باقی اقسام ہے، توحید در رازقیت، توحید در خالقیت، توحید در یہ والی. ایک تو وہی کہہ رہا ہوں، توحید افعالی کے ایک باس جو وہ یہی ہے، انسان کے اعمال کون انجام دیتا ہے، خود انسان. اگر خود انسان انجام دیتا ہے تو آیا مستقل انجام دیتا ہے یا نہ خدا کا ارادہ بھی شامل ہے. اصل باس یہاں پر ہے. یہ باسیں جو ہیں کہ خلق کرنے والا، رزق دینے والا، یہ باسیں اتنی زیادہ اس دور کے اندر پروان نہیں تھی. اگر تھیں تو اس کی الگ اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی جب وارد ہوں گے توحید کی ابحاث میں تو یہاں آئے گا. مثلا جیسے توحید عبادی ہے، توحید در عبادت ہے، الگ اس کو کیا گیا ہے. یعنی توحید کے مختلف مراتب ہیں، اس میں ایک توحید در خالقیت ہے، یعنی خلق فقط خدا کی ذات کرتی ہے. توحید در رازقیت ہے، یعنی رزق فقط خدا کی ذات دیتی ہے. یہ ساری توحید کی پھر آگے مراتب بن جاتے ہیں اس میں آگے. فعلا توحید افعالی میں جو مد نظر ہوتا ہے علم کلام کے اندر، وہ یہ والا نقطہ ہوتا ہے جب توحید افعالی کو ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی فعل اس کائنات میں انجام دیا جاتا ہے وہ مشیعت و ارادہ خداوندی کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. بدون ارادہ الہی کوئی فعل اس کائنات میں تحقق پیدا نہیں کرتا. یہ توحید افعالی ہے. انشاءاللہ بحث آئے گی. ابھی فقط معتزلہ کے افکار کو ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی تفصیل سے ہم نے وارد نہیں ہونا ہے اس کے اندر کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا باتیں ہیں، پھر اس کے اوپر کیا اعتراضات ہیں، کیا سوالات ہیں، ان کا جواب انشاءاللہ جب متن میں وارد ہوں گے تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کے اوپر بحث ہوگی. جب توحید افعالی یہ ہے، اب یہاں پر بھی اشاعرہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے. اشاعرہ توحید افعالی کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے تمام افعال منسوب ہیں خدا کی طرف. اسی وجہ سے اشاعرہ کو جبریہ بھی کہتے ہیں، جبر کے قائل ہیں کہ انسان کے تمام افعال منسوب ہیں خدا کی طرف. لیکن معتزلہ توحید افعالی کے منکر ہیں. توحید افعالی کے منکر ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام افعال خداوند متعال انجام دیتا ہے یا اس کی مشیعت اور ارادہ سے انجام پاتے ہیں، پھر انسان کا اختیار کہاں گیا؟ یہ بھی ایک قرآنی اصل ہے، اسلامی اصل ہے کہ انسان مختار ہے، اپنے ارادے سے فعل کو انجام دیتا ہے. اگر توحید افعالی کے قائل ہو جائیں کہ تمام افعال ارادہ خداوندی کے ذریعے انجام پاتے ہیں، تو پھر ارادہ انسان کہاں جائے گا؟ انسان مختار نہیں رہے گا. چونکہ انسان مختار ہے، اور اگر ہم توحید افعالی کے قائل ہو جائیں تو کبھی لازم آئے گا. کیوں کبھی لازم آئے گا؟ کہ انسان جب برے افعال انجام دے گا تو توحید افعالی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی فعل انسان نے انجام دیا ہے اس کا منشا ارادہ الہی ہے، مشیعت الہی ہے، تو اس کو پھر گناہ، اس گناہ پر عذاب نہیں ہونا چاہیے. اب خدا اس کو عذاب بھی دے رہا ہے، توحید افعالی کا بھی یہ قائل رہا ہے، اور پھر اس کو عذاب بھی مل رہا ہے گناہ کے اوپر، تو یہ نہیں ہو سکتا. پس توحید افعالی کا قائل ہونا اور پھر اس کو عذاب دے دینا خدا کے لیے کبھی لازم آتا ہے. کبھی ہے خدا کے لیے کہ ایسے انسان کو عذاب دے کہ جس کا عقیدہ یہ تھا، یا حقیقت میں افعال اس کے کون انجام دے رہا تھا، یا کس کے ارادے سے انجام پا رہے تھے؟ خدا کے ارادے سے. اب جب افعال ہی خدا کے ارادے سے انجام پا رہے تھے تو پھر اس کو عذاب دینے کا کیا مقصد؟ بس عذاب دینا کبھی ہو جائے گا. بس توحید افعالی کے منکر ہو گئے معتزلہ. کہتے ہیں بس اختیار انسان باقی رہے، عذاب جو قیامت میں ملے گا وہ باقی رہے، بس توحید افعالی کو نہ مانو. لیکن اشاعرہ توحید افعالی کے قائل تھے، تفصیل میں نہیں جائیں گے ابھی، ابھی فقط یہ سمجھنا ہے کہ توحید میں ان کا کیا نظریہ ہے. ہم نے فقط معتزلہ کا تعارف پڑھنا ہے. یہاں پر عرض کیا کہ جیسے ہم وارد ہوں گے ایک ایک کر کے یہ عقیدے توحید کی ابحاث میں آئیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، ان کی دلیلیں بھی آئیں گی، ان کے اوپر رد بھی آئے گا. بس معتزلہ نے جو توحید کو اصول دین میں شامل کیا ہے، کون سی توحید کو مدنظر رکھتے ہوئے رکھا ہے اس کو؟ توحید صفاتی، کیونکہ ذاتی کے تو سارے قائل ہیں، اختلاف نہیں ہے. توحید افعالی کے تو منکر ہو گئے معتزلہ، پیچھے ایک ہی بچتی ہے توحید صفاتی. توحید صفاتی کو مد نظر رکھتے ہوئے توحید کو انہوں نے اصول دین میں شامل کیا. بس ایک عقیدہ یہ تھا. دوسرا عقیدہ ان کا کیا تھا؟ عدل کا. عدل میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ اس کی میں نے تھوڑی بہت وضاحت پہلے عرض کی ہے مقدمے کے اندر. معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ بعض اشیاء اپنی ذات میں حسن رکھتی ہیں اور بعض اشیاء اپنی ذات کے اندر قبح رکھتی ہیں، قبیح ہیں. یعنی مثلا زنا قبیح ہے، جھوٹ بولنا قبیح ہے، ظلم کرنا قبیح ہے، اور عقل اس کو مستقلاً در کرتی ہے، کم از کم ظلم کے قبح کو مستقلاً در کرتی ہے. یعنی فرض کریں اگر کوئی آپ کو ایک شاہد کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ظلم قبیح ہے، عقل اس کو مستقلاً در کرتی ہے، اس کی ایک دلیل کیا ہے کہ ایسا انسان کے جو کسی دین کا قائل نہیں ہے، جو ملحد ہے اور ایسا ملحد ہے کہ کسی دین کا بھی پیروکار نہیں ہے، وہ بھی کہے گا کیا؟ ظلم قبیح ہے. بس معلوم ہوا کہ ظلم اپنی ذات میں قب رکھتا ہے، دین نے آ کر نہیں کہا کہ ظلم قبیح ہے بس میں نے قبیح مانا اس کو، بلکہ اپنی ذات میں یہ قب رکھتا ہے اور عقل مستقل ہے اس کے قب کو در کرنے کے لیے. عقل محتاج نہیں ہے خدا کی اس کو در کرنے کے لیے، عقل محتاج نہیں ہے شریعت کی قب کو در کرنے کے لیے. اسی طریقے سے عدل، عدل بھی ایسے ہی ہے. یعنی اگر آپ کسی لا دین انسان کے ساتھ بھی جا کر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی کہے گا کہ عدل خوب ہے، عدل ہونا چاہیے. بس عقل مستقل ہے بعض اشیاء کے حسن کو در کرنے میں اور بعض اشیاء کے قبح کو در کرنے میں، شریعت ہو یا نہ ہو، اسے شریعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے مستقلات عقلیہ. اصول مظفر میں آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہوگا آپ نے مستقلات عقلیہ. یہاں سے پھر یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ جب ظلم فی حد نفس قبی ہے، عدل فی حد نفس حسن رکھتا ہے، یہاں سے وہ نتیجہ لیتے ہیں کہ خدا کے لیے محال ہے کہ وہ فرعون کو جنت میں ڈالے اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کو جنت میں ڈالے، جہنم میں ڈالے. کبھی ہے عقلاً محال ہے خدا کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کو جہنم میں ڈالنا عقلاً کبھی ہے، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ الہی انسان تھے تو الہی انسان کو جہنم میں ڈالنا ظلم ہے اور عقل اس کو درک کر رہی ہے، ہر انسان کی عقل اس کو درک کر رہی ہے. بس عقلاً محال ہے کہ حضرت موسیٰ جہنم میں جائے، بس خدا کے لیے عقلاً محال ہے کہ موسیٰ کو جہنم میں ڈالے. لیکن اشاعرہ کا کیا نظریہ ہے؟ اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے اندر حسن نہیں رکھتی اور نہ ہی خوب رکھتی ہے، جو خدا انجام دے گا وہی حسن ہے۔ یعنی اگر بالفرض، فرضن ہیں یہ باتیں، بالفرض اگر خداوند متعال کسی پیغمبر کو جہنم میں ڈال دے، چونکہ یہ فعل خدا نے انجام دیا ہے پس حسن ہے۔ عقل کی کیا قوت اور طاقت کہ وہ آ کر یہ فیصلہ کرے کہ خدا کا یہ فعل جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ سب عقل کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ یہ فہم کر سکے۔ خدا نے جب فعل انجام دیا ہے پس حسن ہے۔ حسن فعل خدا سے پیدا ہوتا ہے، نہ یہ کہ پہلے سے حسن ہو پھر عقل فیصلہ کرے چونکہ یہ حسن ہے پس خدا کو کرنا چاہیے، چونکہ قبیح ہے پس خدا کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پس چونکہ اشاعرہ اس نظریے قائل تھے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں نہ قرب رکھتی ہے نہ حسن رکھتی ہے، اور عقل مستقل نہیں ہے حسن و قرب کو در کرنے کے لیے، بلکہ خدا جس کو حسن کہے گا وہ حسن ہے، اور جس کو قبیح کہے گا وہ قبیح ہے۔ وإلا اگر شریعت بیچ میں سے ہٹا لی جائے تو عقل کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کے قرب کو در کرے اور کسی کے حسن کو در کرے، نا شریعت بتائے گی ہمیں آگے کیا چیز قبیح ہے اور کیا چیز حسن ہے۔ بات واضح ہے؟ پس چونکہ اشاعرہ کا نظریہ تھا اور ان کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ پیغمبر جہنم میں جا سکتا ہے اور دشمن پیغمبر جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور عقلاً مشکل بھی پیش نہیں آتی، تو تفسیر یہ کیا گیا کہ یہ عادل کے منکر ہیں۔ اگر یہ زبان سے نہیں کہا کہ ہم عادل کے منکر ہیں، عدل الہی کے، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ خدا عادل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ لیکن معتزلہ قائل تھے کہ عادل کے حسن کو عقل درک کرتی ہے ڈائریکٹ، کسی کی محتاج نہیں ہے، پس پیغمبر کو جہنم میں ڈالنا عقلاً کبھی ہے۔ پس یہ عدل کے قائل تھے، عدل الہی کے قائل تھے۔ پس معتزلہ نے ایک اصل اپنی کیا بنا دی؟ عدل۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ یعنی خداوند متعال کبھی فعل کو انجام نہیں دے گا، بلکہ کون سے فعل کو انجام دے گا؟ حسن والے فعل کو انجام دے گا۔ اور قرب اور حسن کو کس نے درک کرنا ہے؟ عقل نے درک کرنا ہے۔ بات واضح ہے؟ بس اس وجہ سے عادل کو انہوں نے اصول دین میں شامل کیا، یہ عقیدہ تھا ان کا عادل کے اندر۔ جلدی جلدی میں باقی اصول بیان کروں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، تاکہ ہماری آج معتزلہ کی بات ختم ہو جائے، کل انشاءاللہ اشاعرہ کی۔ اگلی اصل جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا وعد و وعید کی، باقی مطلب آسان ہے۔ معتزلہ کا وعد و وعید کے اندر نظریہ یہ ہے کہ جس طریقے سے خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ خداوند متعال کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جس طریقے سے خلاف ورزی وعدے کی کرنا غلط ہے، قبی ہے اور خدا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے خداوند متعال نے جو وعیدیں دی ہوئی ہیں اگر انسان توبہ نہ کرے تو خدا اس کی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو گیا تو وہ مستحق کے عذاب ہے، وعید اس کے اوپر صدق آتی ہے کہ جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ وعید اس کے اوپر صدق کرتی ہے، اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو خداوند متعال اپنی وعید کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ اصل خدا یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو بخش دے بغیر مغفرت کے۔ اب مغفرت تو کی نہیں، مر گیا، اب اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، اب جہنم سے اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ پس معتزلہ کا کیا نظریہ ہوا؟ جس طریقے سے وعد کی مخالفت خدا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے وعید کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا اگر توبہ کے بغیر مرے۔ توبہ کے ساتھ تو وعید کے زمرے سے نکل جائے گا، لیکن توبہ کے بغیر مر جائے تو وعید پر خدا نے عمل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ شفاعت کے منکر ہیں، انشاءاللہ بعد میں پھر اس کے پاس آئے گی۔ ایک اور اصل جو ان کی تھی منزلۃ بین المنزلات، اس کی وضاحت میں پہلے تاریخچے میں بیان کر چکا ہوں۔ منزلۃ بین المنزلتین سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو اختلاف موجود تھا جامعہ کے اندر کہ خوارج قائل تھے کہ جو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو جائے وہ کافر ہے، اور مرجعہ قائل تھے کہ جو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو جائے وہ باوجود اس کے کہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے وہ مومن ہے. معتزلہ نے کیا درمیان والی صورتحال نکالی کہ وہ فاسق ہے، اس پر نہ تو مومن ہونا صدق کرتا ہے اور نہ ہی کافر ہونا صدق کرتا ہے، بلکہ یہ فاسق ہے. فاسق ایک منزلت ہے کہ جو ان دو منزلوں کے درمیان میں ہے، ایک منزل کفر ہے ایک منزل ایمان ہے، ان کے درمیان ایک اور منزلت پائی جاتی ہے بے معنی فسق، لہذا نام رکھ دیا منزلت بین المنزلتین اپنے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے. آخری چیز جو ان کی عقیدے میں شامل ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. چونکہ خوارج کا جو عقیدہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ یہ ہے کہ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، ہر حالت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. حالانکہ معمولاً اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اگر مثلا ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے اس کے دل میں کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ بندہ قبول کر لے گا تو کریں، اگر آپ کو پتا ہے میں جا کے امر بالمعروف کروں گا تو میری بےزتی کرے گا، تو معمولاً کیا کہتے ہیں یہاں امر بالمعروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، معتزلہ کہہ رہا ہوں خوارج کہتے ہیں ایسا نہیں، چاہے آپ کی بستی ہو، چاہے آپ کو مارے پیٹیں، چاہے جو بھی مقصدہ آپ کے اوپر آئے، ہر حالت میں امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور نہ ہی عن المنکر کرنا واجب ہے، کسی قید و شرط کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معتزلہ قائل تھے کہ نہ، شرائط ہیں، ہاں ایک مرتبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا ہے، قیام کرنا ہے. یعنی بعض اگر شرائط فراہم ہو جائیں تو حکومت کے خلاف امر بالمعروف کی صورت میں یا نہی عن المنکر کی صورت میں جنگ کرنا جائز ہے، لیکن شرائط کے ساتھ. خوارج کی طرح نہیں کہ بدون قید و مرض و بدون شرط کے جو ہے وہ واجب ہے، نا بعض شرائط ہیں لیکن ایک مرتبہ اس کا، وہ بھی آخری مرتبہ جا کر آتا ہے کہ جنگ کا، کہ جب تمام چیزیں جو ہیں وہ ثابت نہ ہوں. بس یہ پانچ عقیدے معتزلہ کے ہیں جس میں یہ قائل ہیں، اور تاریخچہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور باقی تقریباً اساسی ترین مطلب یہی ذکر کر دیں. ایک مطلب جو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ معتزلہ کے دو مدرسے رہے ہیں، ایک مدرسہ بصرہ ہے کہ جس کو واصل ابن عطا نے تاسیس کیا تھا اپنے سالے کے ساتھ، عمر ابن عبید اس کا نام تھا سالے کا، مدرسہ بصرہ. اور ایک مدرسہ بنا تھا مدرسہ بغداد کے نام سے، کہ جس کو بشر یا بشر، اب کیا وضبط ہے اس کا نہیں معلوم، بشر ابن معتمر، عین کے ساتھ معتمر، بشر یا بشر، بشر کی طرح لکھنا ہے، بشر ابن معتمر، مدرسہ بغداد اس نے تاسیس کیا تھا. یہ دو مدرسے ان کے معروف رہے ہیں، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ کے زمانے میں یہ مدرسہ بغداد بہت زیادہ عروج پر تھا اپنے، واصل ابن عطا نے کیا تھا، پہلا مدرسہ مدرسہ بصرہ تھا، واصل ابن عطا سواد کے ساتھ، واصل عین، ہاں عین عطا عطیہ کے معنی میں. یہ تقریباً تاریخچہ ان کا مختصر صورت میں آپ کی خدمت میں یاد کر گیا. انشاءاللہ یہ ہمارے تقریباً شہید مطہری کے بیان کردہ تقریباً پانچ درس ختم ہو گئے ہیں. چھٹا درس ہم نے اگلا درس پڑھنا ہے جو کہ اشاعرہ کے نام سے ہے، باقی تقریباً مہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. جی ہاں، یعنی شرط ہے، شرط کے ساتھ ہے، خوارج کی طرح بدون قید و شرط نہیں ہے.